Tällaiset pituus.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجت شيئا من نسائي ولا شيئا من بناتي إلا بوحي عن جبرائيل عن ربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگ اور دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین من ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پتمس جمعہ سرم اس جمعہ اس تتھ مز آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کت اور پتمس جمعہ مز کرو نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین متعلق عرض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ عنہن یمن متعلق غلط فہمی تھی ذہن من اور کی مستقل غلط فہمی پود کرنچ کوشش یوان کر ازواج متحرات رضوان اللہ تعالی عنہن یہن تعلق شو قرآن شو ونان النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم حضور علیہ الصلاۃ والسلام منہم یس حق اس ایمان ولس پیٹ شو تمس ایمان ولس یوتا حق پنی جانک چھن کی پنی پانک چھن کی تم خود زیادہ حق شو نبی علیہ الصلاۃ والسلام النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم اور یہ تو تام ازواج متحرات ہم تعلق شو ازواج متحرات چھ تمام ایمان والن ہز ماجی و ازواجہ امہاتہم ازواج متحرات یسی سلسل شروع گسان شو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نے نبوت میج مس کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس عمر مبارک کس پنچمس وریس مز اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اہندی طرف آؤ نکہک پیغام نکہک پیغام یس یوان چھ دن یہ عام طور سے آج کے سنس یت ماحولس من سنس معاشرس من لڑکن ہند طرف نکہک پیغام یوان دن مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام یس گڈنک نکاح کر یہ پیغام چھن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان طرف گومت کے پیغام نکاح یس حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نفیسہ ابن منیبہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ اک صحابیات سچ ونان کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ
امو سوزس بو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس خدمت اس من پنن نک حک پیغام یت آخر کیا وجہ حضرت خدیجہ معمولی سطح کی خاتون نہیں تھی, چھوٹے درجے کی خاتون نہیں تھی. حضرت خدیجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی مال عطا کیا تھا, کیونکہ یہ بیوہ تھی, اس سے پہلے ان کے تین نکاح ہو چکے تھے اور تیسرے نکاح کے بعد بھی ان کے شوہر کا انتقال ہوا اور یہ بیوہ تھی, ویڈو تھی. والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا, اس لیے یہ خود تو تجارت کے قافلوں کے ساتھ نہیں جاتی تھی, لیکن اپنا تجارتی مال قریش کے کسی آدمی کے سپرد کر دیتی. وہ شام جایا کرتے تھے اور شام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو بیچا کرتے تھے, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ان کے ساتھ شرائط ہوتے تھے نفع کے بارے میں, اس کو پورا کیا کرتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا جی دیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نکوک پیغام. آج جو کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالس پیٹ نظر, اور میں اسی لیے بار بار عرض کر رہا ہوں, نکاح کا پیغام اللہ کے نبی نے نہیں دیا ہے. اس بات کے اندر پہلے تو کوئی وزن نہیں ہے, لیکن اگر کچھ وزن ہوتا بھی تو وہ اس صورت میں ہوتا کہ نکاح کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گیا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے اوپر نظر تھی, اس لیے آپ نے پیغام نکاح دیا, ایسا نہیں ہے. اور حضرت خدیجہ کا خود حال کیا ہے, حضرت خدیجہ کو قریش خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے نکاح کے پیغام آ رہے تھے. مکہ مکرمہ کے اندر حضرت خدیجہ جب بیوہ ہو گئی تھی تو مکہ کے بڑے لوگوں کی طرف سے حضرت خدیجہ کو نکاح کا پیغام مل رہا تھا, لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کسی کے پیغام کو قبول نہیں کر رہی تھی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا تو نفیسہ بنت منیبہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابھی آپ نبی نہیں تھے تو کیا شم نکاح کرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. نفیسہ نے کہا اگر کوئی خاتون ادھر سے آپ کو نکاح کا پیغام دے کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون ہے وہ خاتون؟ نفیسہ نے کہا کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد. حضرت خدیجہ کے والد کا نام خویلد تھا, حضرت خدیجہ بنت خویلد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر شام تشریف لے گئے تھے, اور حضرت خدیجہ کو جو اور سالوں میں نفع ملتا تھا, پروفٹ ملتا تھا, اس سے کئی گنا زیادہ اس سال نفع ملا. حضرت خدیجہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے کیا تھا کہ اس تجارت میں کتنا آپ کو دیں گے, تو حضرت خدیجہ نے جب نفع کی زیادتی دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافع زیادہ ادا کیا. یہ تازہ واقعہ تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ یہ حضور علیہ السلام کے شام کے سفر میں ساتھ تھے. حضرت خدیجہ نے کیوں نکاح کا پیغام دیا میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. یہ جو شام کا تجارت کا سفر ہوا ہے, حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا میسرہ, میسرہ اس سفر میں ساتھ میں تھے. اور اسی سفر میں, اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ وہ بہیر ہے, وہ استورا راہب نہیں بلکہ استورا راہب. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے, آپ شام گئے تو راستے میں آپ بسرا پہنچے. بسرا پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھے. نستورا راہب جو تھا وہ چرچ سے دیکھ رہا تھا. جب قافلہ چرچ کے پاس پہنچا ہے, تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی قافلے گزرا کرتے تھے لیکن کبھی راہب اپنے چرچ سے باہر نہیں آیا قافلے بابو سے پوچھنے کے لیے آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. لیکن جس قافلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, دونوں مرتبہ ایسا ہوا. جب آپ 12 سال کے تھے تو آپ ابو طالب کے ساتھ تھے, آپ یہیں بسرا پہنچے تو اس وقت بحیرہ راہب جس کا نام جرجیس تھا وہ باہر نکلا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا انہ رسول رب العالمین, انہ سید العالمین, یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہیں, کوئی مسلمان عالم نہیں کہہ رہا ہے, تورات اور انجیل کا جو ایکسپرٹ ہے, جو چرچ کا پادری ہے, عیسائیوں کا جو پوپ ہے, اس کے الفاظ ہیں انہ سید العالمین, یچھو عالمین ہم سردار, انہ رسول رب العالمین, یچھو رب العالمین سن پیغمبر, یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین, اللہ تبارک و تعالیٰ کری ایمن عن قریب رحمت للعالمین مبعوث. ابھی آپ 12 سال کے. پھر اس پادری نے پوچھا یہ بچہ کس کے ساتھ ہے, تو کہا گیا ابو طالب کے ساتھ. ابو طالب سے وہ ملے کہ آپ ان کو روم مت لے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا ان کے اندر نشانیاں ہیں نبی بننے کی, اور رومی اگر ان کو پکڑ لیں گے تو ان کو قتل کر دیں گے, اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو واپس مکہ بھیج دیں. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, روم سے 7 آدمی نبی آخر الزمان کی تلاش میں آئے, پہنچے اسی جگہ, بحیرہ راہب سے ملے. انہوں نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا روم سے. کہا کیا کام ہے؟ کہا ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جو اس مہینے میں شام کی طرف سفر کرنے والے ہیں, یہ ہماری آسمانی کتاب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ہم ان کو قتل کرنے کے لیے نکلے. تو بحیرہ نے کہا جس چیز کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو, طے کر دیا ہو, وہ چیز ہونی ہے. اگر تم رکاوٹ بنو گے کیا روک پاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. کہا پھر کیوں تم جو ہے اس نبی کو تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے توبہ کی, واپس نہیں گئے اور وہیں بحیرہ راہب کے پاس پڑا ہوا. لیکن ابو طالب نے کیا کیا؟ ابو طالب نے حضرت ابوبکر صدیق اور بلال حبشی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا. یہ تو 12 سال کی عمر. جب آپ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال تجارت کو لے کر گئے, پھر وہ راہب نہیں تھا, یہاں پر نستورہ راہب تھا. وہ باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ آخری نبی ہیں. لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا وہ جو درخت ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا ہے, اور اس درخت کے نیچے جو بیٹھے گا وہ نبی ہی ہوتا ہے. اس سے پہلے حضرت عیسیٰ اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج تقریباً 550-550 سال کے بعد اس درخت کے سائے کے اندر اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ یہ نبی آخر الزمان ہو سکتے ہیں. اس کے بعد میسرہ کو بلایا جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے, ان سے کہا یہ جو آنکھوں کی سرخی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے اندر سرخی تھی. کہا یہ جو آنکھوں کی سرخی ہے یہ کیسی ہے؟ تو میسرہ نے کہا یہ تو کبھی ان کی آنکھوں سے جدا نہیں ہوئی یہ سرخی. کہا یہ نبی ہونے کی علامت ہے, یہ نبی ہونے کی علامت ہے. اس کے بعد نستورہ واپس گیا, اس نے پورے قافلے کے لیے پوری جماعت کے لیے کھانا پکوایا, ہے نا, تیار ہوا تو اس نے بلایا سب کو کھانے کے لیے, لوگ آ کر بیٹھے اور اکثر لوگوں نے درخت کے سائے میں جگہ پکڑی. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا کہ وہ کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ جو قافلے کے اونٹ ہیں ان اونٹوں کو چرانے کے لیے جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ محمد بھی تشریف لے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا نہیں, ان کو بلاؤ, اس لیے کہ کھانا تو ان کی وجہ سے میں نے پکایا ہے, ورنہ قافلے تو آتے ہیں. اللہ کے نبی آئے, درختوں کے سائے کے اندر لوگ جگہ پکڑ چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے اوپر ابر سایہ کر رہا تھا. انہوں نے کہا دیکھو یہ جو شخص آ رہا ہے ابر اس کے ساتھ ساتھ کیسے چل رہا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے پاس پہنچے, کسی کو اٹھا نہیں سکتے تھے, عظیم نبی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, آپ دھوپ جہاں پر ہے وہاں پر بیٹھ گئے. درخت کا سایہ ادھر تھا تو وہ سایہ منتقل ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کرنے لگے. تو اس نستورہ نے پھر اشارہ کیا کہ یہ سایہ تو ادھر تھا, ادھر کیسے آیا کہ یہ نبی بننے والے. اور ایک علامت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا شانوں کے درمیان, کہ یہ جو مہر نبوت ہے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ نبی بننے والے ہیں. یہ مال تجارت لے کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو بیچا, نفع کافی آیا, واپس آپ مکہ پہنچے. مکے میں داخلے کے وقت حضرت خدیجہ اپنے مکان کے اوپر کھڑے ہو کر اکیلی نہیں بلکہ اور خواتین کے ساتھ اس قافلے کو آتے ہوئے دیکھ رہی. تو اس قافلے کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابر کے سائے میں مکے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا, تو حضرت خدیجہ نے اور خواتین سے کہا یہ دیکھو محمد ابن عبداللہ کے ساتھ اللہ کا مخصوص معاملہ کیا ہے کہ ان کے اوپر ابر سایہ کیے ہوئے اور سائے میں یہ چل رہے ہیں. اور سب خواتین نے دیکھا اور وہ حیرت زدہ ہو گئی. پھر میسرہ نے راستے کے واقعات حضرت خدیجہ کو بتایا. اتنا ہی نہیں, ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص نیک ہے, اس کا کیریکٹر بیداغ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عظمتوں سے نوازا ہے, بچپن سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں, پھر لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ اگر میری بچی ہے تو میں اس عظیم کردار کے مالک بچے کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کروں. تو حضرت خدیجہ کا یہ صرف تجارتی سفر سامنے نہیں ہے, بچپن کے واقعات حضرت خدیجہ کے سامنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گئے, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف حلیمہ سعدیہ ہی کو پتا ہے, یہ خبر پھیل گئی پورے مکے کے اندر. حلیمہ سعدیہ جس نے ایک یتیم کو اٹھایا, اس یتیم کی پرورش کے نتیجے میں حلیمہ سعدیہ کو کیسے بہار آ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں شق صدر ہوا, یہ ایسا واقعہ نہیں کہ یہ چھپ سکتا ہے. یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, جو حضرت خدیجہ کا حال کیا تھا, حضرت خدیجہ بار بار ورقا ابن نوفل کے پاس جاتی تھی. کیوں؟ مکے کے اندر ورقا ابن نوفل تورات اور انجیل کے ماہر تھے, اس لیے حضرت خدیجہ جا کر ان کو یہ واقعات بتاتی تھی, اس شخص کے بارے میں یہ جو واقعات سامنے آ رہے ہیں یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے, یہ کس چیز کی علامت ہے, یہ کس چیز کی دلیل ہے. تو ورقہ ابن نوفل اکثر یہی کہا کرتے تھے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے, یہ جو جوان ہے, یہ جو شخص ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اسی طرح نبوت دے دیں گے جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی حضرت خدیجہ کے سامنے تھی, اور حضرت خدیجہ معمولی کردار کی خاتون نہیں تھی. حضرت خدیجہ کا لقب پری اسلامک پیریڈ میں خدیجہ طاہرہ پڑ چکا تھا, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا محمد الصادق الامین, صداقت کے پیکر, امانت داری کے پیکر, راست بازی کے پیکر. اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بالکل بے داغ عرب معاشرے میں تھا, اور ہم تصور نہیں کر سکتے وہ معاشرہ کتنا گندا تھا. لیکن حضرت خدیجہ کا لقب کیا تھا؟ خدیجہ طاہرہ, پاکیزہ سیرت کی خاتون, پاکیزہ کردار کی خاتون. اس زمانے میں جو نکاح کیے, ایک تو نکاح جو ہمارے زمانے میں ہوتا ہے کہ لڑکے نے پیغام دیا اور لڑکی والوں کی طرف سے اس کو قبول کیا گیا. اور جو باتیں کرنے والے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں کیے, ان بیچاروں کو پتا ہی نہیں. اس لیے کہ جو مسلمانوں کی بنیادی کتابیں ہیں جن کو ریفرنس بکس کہا جا سکتا ہے, احادیث کا جو ذخیرہ ہے, سیرت و سوانح کا جو ذخیرہ ہے, وہ عربی کے اندر لکھی ہوئی کتابیں ہیں. عربی کو سمجھنے سے قاصر ہے. اور جن کتابوں کا ترجمہ اب اردو میں ہو چکا ہے, اب تو ماشاءاللہ اردو بھی ہمارے یہاں سے رخصت ہو چکی ہے, ہمارے بچے اردو نہیں پڑھ پاتے. اب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خواتین کو کن کی تحریروں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دشمن ہیں, وہ کیا لکھیں گے؟ اس زمانے میں جو نکاح ہوا کرتا تھا, ایک تو جو ہمارے زمانے میں رائج ہے نکاح, ایک دوسرا ہوتا تھا نکاح تو ہو گیا ایک لڑکی کا ایک لڑکے کے ساتھ, لیکن سوسائٹی کے اندر ان کا جو سٹیٹس ہے, ان کی جو حیثیت ہے, ان کا جو مقام ہے, وہ بالکل کسی حیثیت کے مالک نہیں ہے, نچلے طبقے کے لوگ ہیں. تو یہ کیا کرتے تھے؟ جب بیوی کو مینسز کا پیریڈ ختم ہوا تو شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا تھا, فلاں جو سربر آوردہ قبیلہ ہے, فلاں جو نومینیٹڈ ٹرائب ہے, کہ اس کا بڑا نام ہے, اس کا جو فلاں شخص ہے, تم اس کے ساتھ بیوی اور شوہر کے تعلقات قائم کر لو. اور یہ شوہر اتنی دیر الگ ہو جاتا تھا جب تک یہ لڑکی اس آدمی کے ذریعے سے پریگننٹ نہیں ہو جاتی تھی. نکاح کا ایک طریقہ یہ تھا. کیوں ایسا کرتے تھے؟ کہ اچھے قبیلے کا بچہ آئے گا تو ہمارا نام اونچا ہوگا, اس کے پیچھے یہ ریزن تھا. نکاح کا ایک تیسرا طریقہ تھا, آٹھ دس آدمی ایک خاتون کے پاس آتے تھے, اور یہ دس کے دس آدمی اس خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے تھے. اگر اس خاتون کو بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان آٹھ دس آدمیوں کو بلا کر وہ جس آدمی کی طرف اس بچے کو نومینیٹ کر دیتی, یہ تمہارا بچہ ہے, تو سب کچھ بول نہیں پاتے تھے, وہ اس بچے کو اپنا لیا کرتا. اور چوتھا طریقہ کیا تھا؟ چوتھا طریقہ کہ ایک خاتون کے ساتھ آٹھ دس آدمی تعلقات قائم کر رہے ہیں, چوتھا طریقہ تھا کہ ایک خاتون دس آدمی کا مسئلہ ہی نہیں, جتنے آدمی, یعنی وہ آج کل کے زمانے کی طوائف ہوتی تھی. یہ تھا بعثت سے پہلے عرب معاشرے کا حال. ان حالات کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کردار و سیرت کو بچا کے رکھا تھا, اور جو ان بے حیائیوں کے اندر مبتلا تھے, جو ان بے بدماشی کے کاموں میں مبتلا تھے, وہ حضرت خدیجہ کا بہت احترام کرتے تھے, ریسپیکٹ کرتے تھے, عزت دیتے تھے, اس لیے کہ حضرت خدیجہ اس کردار کی مالک خاتون نہیں ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح سے پہلے عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیا, حالانکہ بیوہ خاتون ہے, ایک نہیں دو نہیں تین شوہر اس کے انتقال کر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود اتنی عزت اس کی جا رہی ہے کہ بڑے بڑے لوگ نکاح کا, لیکن حضرت خدیجہ نے قبول نہیں کیا. حضرت خدیجہ نے کیا کیا کہ حضرت خدیجہ کو جب اپنی جگہ یقین ہو گیا کہ نہیں یہ تو وہی نبی ہیں, اس لیے کیا کیا انہوں نے, انہوں نے اپنی طرف سے پیغام بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. ہاں, اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی, لیکن حضرت خدیجہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے, حضرت خدیجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لپٹ گئی اور کہا کہ میرے تاجدار, میں نے جو آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے, ورقہ ابن نوفل کے پاس میں بار بار جایا کرتی تھی, علامات و اشارات یہ بتاتے ہیں کہ آپ نبی بننے والے ہیں, اس لیے میں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے. اگر اللہ نے آپ کو نبوت دی تو نبوت کے ملنے کے بعد مجھے بھولیے گا نہیں. حضرت خدیجہ نے کہا نبوت کے ملنے سے پہلے کہ میں نے اس وجہ سے آپ سے نکاح کیا ہے, اور نبوت کے ملنے کے بعد آپ مجھے بھولیے گا نہیں, اور اگر اللہ کا کوئی اور معاملہ ہے تو آپ جیسا شخص کس کو ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, کہا تم نے جس مقصد کے لیے میرے ساتھ نکاح کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیت کو رائے گا نہیں کرے گا, تم نے جو سوچا ہے اس کا بدلہ تو تم کو مل جائے گا, لیکن تم نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا ہے وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا, مجھے یاد رہے گا. یہ نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب حضرت خدیجہ کو. چنانچہ جب ابو طالب نے, جس مجلس نکاح کے اندر ابو طالب شریک تھے, اور ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا, یعنی خطبے کا رواج اسلام سے پہلے بھی تھا, تو ابو طالب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن اسد, چونکہ حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے اس نکاح کی مجلس کے اندر حضرت خدیجہ کے چچا عمر ابن اسد موجود تھے. تو یہ جو لوگ موجود تھے, ابو طالب نے جب نکاح کا خطبہ پڑھا, نکاح کے خطبے کے اندر جو الفاظ انہوں نے پڑھے, فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَيُوَازَنُ بِهِ فَتًا مِّن قُرَيْشِ إِلَّا رَجَحَ بِهِ شَرْفًا وَفَضْلًا وَنَبْلًا وَعَقْلًا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قریش کے جوانوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے, ان کو کمپیئر کیا جائے, تو قریش کا کوئی جوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جا سکتا. شرافت کے اندر, کردار کے اندر, فضیلتوں کے اندر, خاندان کے اندر, الا رجح به شرفا وفضلا ونبلا وعقلا, عقل و دانش کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. ہاں, وَإِن كَانَ قَلَّ فِي الْمَالِ فَإِنَّهُ ظِلٌ زَائِلٌ وَعَارِيَةٌ مُسْتَرْجِعَةٌ. ہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا دھن دولت نہیں ہے, لیکن یہ دنیا کا دھن دولت کیا ہے, فَإِنَّهُ ظِلٌ زَائِلٌ, یہ تو آگے بڑھتی ہوئی چھاؤ ہے شہول آخ یوس ونکنس یتنس مگر دوبار پتا ایسے اتنس کہیں گے ایسے بھیج جائے. اسی طرح مال آج ایک کے پاس ہے لیکن کل اس کے پاس نہیں ہوگا. فإنه ظل زائل وعارية مسترجعة. اور مال کیا ہے؟ کبھی کسی نے کسی سے ادھار لے لیا لیکن آج جس سے ادھار لیا ہے جس سے مانگا تھا وہی اس کے پاس آیا, آج تم مجھ کو ادھار دے. یہ خطبہ ابو طالب کا مشہور ہے, سیرت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے. جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑا گیا اس وقت یہ خطبہ انہوں نے دیا, اور نکاح ہونے کے بعد ایجاب و قبول ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے اور حضرت خدیجہ, جو بیچارے ہوا میں زبانیں کھولتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاحوں کی بنیاد کچھ اور ہے, وہ یہ دیکھیں کہ ایک جوان بھرپور جوانی کے ساتھ ہے, 25 سال کی ان کی عمر ہے, لیکن جس خاتون کے ساتھ وہ نکاح کر رہے ہیں وہ 25 سال کی خاتون نہیں ہے, وہ 20 اور 22 سال کی خاتون نہیں ہے, وہ خاتون تو اس جوان سے عمر میں 25 سال بڑی ہے, 15 سال بڑی ہے. اس لیے جو بیچارے زبان کھولتے ہیں ان بیچاروں کو کچھ پتا ہی نہیں, اس لیے کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے, ان کو واقفیت ہی نہیں ہے کہ 40 سال. اللہ نے قرآن کے اندر کہا انبیاء کو جو ہم نے نبوت عطا کی حتی اذا بلغ اشدہ, جب وہ عمر کی پختگی کو پہنچ گئے, یعنی 40 سال میں قدم رکھنے کے بعد انسان کے جو جوانی کے جذبات ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ چکے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خاتون کو ترجیح دے رہے ہیں, اور پھر اس پر بھی یہ کہ نکاح کا پیغام آپ نے نہیں دیا, نکاح کا پیغام ادھر سے آیا, یعنی مال کی لالچ میں آپ نے یہ نکاح نہیں کیا, نکاح کا پیغام تو ادھر سے آیا ہے. اور پھر جب نکاح ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ کیا جائے, لیکن سیرت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی, نکاح کے فوراً بعد انہوں نے گائے ذبح کرائی, اور جو لوگ نکاح کی مجلس کے اندر حاضر تھے یہ اسلام سے, یعنی اس کو ہم آج جو ہمارے یہاں خرافات ہو رہی ہیں اس کے ساتھ نہ جوڑیں. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے, اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو چیز تھی جس کا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کھل کے اظہار کیا کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے, علامات و اشارات سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ شخصیت آپ ہی کی ہے, اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ہے. جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کے اندر خطبہ نکاح کے بعد گائے کو ذبح کرایا, اور اس کی دعوت جو اس وقت حاضر تھے ان کو کی خوشی کے اندر کہ میں اپنے مقصد میں کہ مجھے اتنا عظیم شرف ملا ہے, اتنی عظیم فضیلت اللہ نے دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مجھ کو نوازا ہے, نبی یا آخر الزمان خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, آپ کی رفاقت, آپ کی ہم نشینی, آپ کے گھر کی فرد کا شرف اللہ نے مجھے عطا کیا. اس خوشی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے گائے ذبح کی, اور اس ذبیحہ کو اس ذبح شدہ گائے کی دعوت کو جو نکاح کی مجلس کے اندر اس وقت شریک تھے ان کو کھلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, ما تزوجت شيئا من نسائي ولا بناتي, میں نے اپنا کوئی نکاح کسی خاتون کے ساتھ نہیں کیا, نہ اپنی کسی بیٹی کا نکاح کسی فرد کے ساتھ کیا, الا بوحی من اللہ عن جبرائیل, ہاں اللہ کی وحی کے مطابق جو جبرائیل میرے رب کی طرف سے میری طرف لے کر آیا تھا, لیکن اس میں یہ نکاح تو نہیں ہے خدیجہ والا, کیونکہ باقی نکاح تو آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سے تجاوز کر چکی تھی. جب تک حضرت خدیجہ نکاح میں رہی ہے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. پہلا نقطہ یہ ہے, پہلا نکاح جو آپ نے کیا آپ کی عمر 25 سال کی ہے, حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے. یہ جو 15 سال کا تفاوت ہے, 15 سال کا فرق ہے, آپ عمر میں چھوٹے ہیں, جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ عمر میں بڑی ہے. کیا اس میں کوئی انسان سوچ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک العیاذ باللہ خاتم بدن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنسی تسکین کی خاطر نکاح کرنا چاہ رہے تھے, جو کہا جا رہا ہے. اور پھر دوسری چیز کیا ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح کے اندر تقریباً 25 سال رہی ہے, تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. تو جو آدمی 50 سال کی عمر سے تجاوز کر چکا ہو, جب پہلے نکاح کے اندر جنسی خواہش کو سامنے رکھ کر وہ نکاح نہیں کر رہے ہیں, جب عمر کے مزید 25 سال گزر چکے ہیں, اس کے بعد نعوذ باللہ من ذلک العیاذ باللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن کے اندر یہ چیز آ سکتی تھی کہ اب تو میں تجاوز کر چکا ہوں اور اب میں چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کروں گا؟ تو پہلا نقطہ وہ ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 15 سال کا تفاوت, اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال رہی. جو بھی آپ کی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ سے, صرف حضرت ماریا قبطیہ سے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے, وہ دنیا میں نہیں رہ پائے, لیکن باقی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ سے, ام کلثوم, رقیہ, زینب, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین, یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت فاطمۃ الزہرا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے پیدا ہوئی. اس کے بعد کسی اور خاتون سے, جن کا انشاءاللہ تذکرہ آئے گا کہ آپ کے نکاحوں کے پیچھے کیا مقصد تھا, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اجازت, یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی اتیت اجورہن, جن خواتین کو آپ نے مہر ادا کیا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا اس وقت تک آپ کے نکاح میں, اور یہ 50 سال تجاوز کرنے کے بعد حضرت خدیجہ کے بعد, اس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا, اس وقت آپ کے نکاح میں چار بیویاں تھیں, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت سودا, حضرت ام سلمہ. لیکن جب حضرت زینب کا نکاح خود اللہ نے کیا, زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا, کہ ہم نے خود اپنے حبیب کا نکاح زینب کے ساتھ کیا. میں نے پچھلے کسی جمعہ میں عرض کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کے ساتھ کبھی بات کرتی تھی, وہ کہتی تھی تمہارا نکاح تو زمین پہ ہوا ہے, لیکن میرا جو نکاح کا خطبہ پڑا ہے, میرا جو ایجاب و قبول کرایا گیا ہے, وہ خود عرش کے اوپر اللہ نے کروایا ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ پانچویں خاتون تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ایک ساتھ آپ کے نکاح میں چار خواتین تھیں, لیکن پانچویں کا نکاح خود اللہ نے کیا. اسی طرح پھر چھٹی, ساتویں, آٹھویں, نویں, ان ساری ازواج مطہرات کا جو نکاح ہے, جس اللہ نے چار کا قانون بنایا عام مسلمانوں کے لیے کہ عام مسلمان چار کی حد تک جا سکتا ہے, اسی اللہ نے اپنے حبیب کے لیے قانون بنایا آپ نو یا گیارہ کی حد تک جا سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد نہیں. اس لیے جو اعتراض کرنے والا ہے, آبجیکشن کرنے والا ہے, وہ کس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے؟ تو اللہ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے کیوں ایسا قانون بنایا. لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں جو علماء نے لکھا ہے ان کی وجوہات کیا تھی وہ اپنی جگہ آئے گی, لیکن یہ پہلا نکاح ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ, یہ نکاح اس چیز کی دلیل ہے, یہ نکاح بول رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے عام انسان نہیں تھے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نوازا تھا. اس لیے کہ اگر اس معاشرے کو آپ دیکھیں گے جو تیسری قسم کی نکاح ہے کہ دس دس آدمی ایک خاتون کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر رہے ہیں, اور جو چوتھی قسم کا نکاح ہے دس کی تو کوئی تعداد نہیں, لا تعداد لوگ آ کر ایک خاتون کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کر رہے ہیں, ان حالات کے اندر اس معاشرے کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کی انتہا پہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کم عمر خاتون کے ساتھ نکاح نہیں کیا, آپ نے اپنے سے بڑی 15 سالہ خاتون کے ساتھ نکاح, اور معاشرہ وہ ہے, معاشرے کو اپنی نظروں سے اوجھل مت ہونے دیجیے, معاشرے کے اوپر نظر رکھیے کہ معاشرہ کس قسم کا ہے. ایک صحابی نے اسلام قبول کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نکاح میں 10 خواتین ہیں, 10 کی 10 نے کلمہ پڑھ لیا, اب میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 کو طلاق دے دو اور 4 کی اجازت ہے, 4 کو رکھو. یہ وہ معاشرہ تھا. جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ دیکھیں جنہوں نے ان کے دماغوں کو مسموم کیا ہے, زہر بھرا ہے, وہ بدبخت لوگ اپنے انبیاء کے بارے میں کیا لکھتے ہیں, وہ سلیمان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں, وہ داؤد کے بارے میں کیا لکھتے ہیں, وہ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو اتنا داغدار کرتے ہیں کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر بیک وقت سینکڑوں عورتیں تھیں, اور یہ نہیں کہتے نکاح میں تھی, اور وہ کیا کہتے ہیں ستار, آپ ڈیوڈ آپ نے دیکھا جو اسرائیل کا وہ جو نشان ہے موٹو اس کا ہے, ڈیوڈ آف سٹار آف ڈیوڈ جس کو وہ کہتے ہیں, اس داؤد کی جس کو وہ اپنا بادشاہ کہتے ہیں, جن کا ٹیمپل قائم کرنے کے لیے وہ پوری دنیا کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے, لیکن اس نبی اس عظیم انسان کے بارے میں ان کی ذہنی خباستیں اس حد تک ہے کہ ان کے ہاں تو داشتائیں رہتی تھی. اگر ہم اپنے نبی کے بارے میں سن رہے ہیں وہ تو ہے, لیکن وہ تو اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑ رہے, انہوں نے تو اپنے نبیوں کو نہیں بخشا. تو جو اپنے نبی کے کردار کو داغدار کرنے پہ تلے ہوئے ہو, وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیکھے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے, اللہ تبارک و تعالی صحیح ایمان عطا فرماوے, صحیح عقیدہ عطا فرماوے, اللہ تبارک و تعالی صحابہ اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی وہ عظمت اور ان کی وہ محبت و عقیدت عطا فرماوے جس کا تقاضا ہم سے ہمارا ایمان کر رہا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعوره وذنب وخطيئه. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے جرائم کو معاف فرما, ہماری غفلتوں کو ختم فرما. اے رب کریم, اے رب کریم, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما, جو قرضوں کے بوجھ سے دبے ہوئے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما, ان کے بوجھ کو ہلکا فرما. جو خیر تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, ہمارے حق میں پوری امت کے حق میں اس خیر کو جاری وساری فرما. جن شروع و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے, ان تمام شروع و فتن سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین برحمتک.